按照比赛来可以弄过。एक मरतबा सूरह हम और तीन मरतबा सूरह अखलास की दरख्वास्त की गई है अपनी साबरा बिनत अहमद हुसैन अहमद हसन का आदमी इब्न अख्तर हुसैन नफीस हसनैन इब्न मोहम्मद सिप्तैन सफदर हुसैन का आदमी इब्न जाफर हुसैन शरीफ हसन जैदी सैद मोहम्मद अहमद मुशीर हुसैन जैदी इब्न तनवीर हुसैन जैदी صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحرم المنع والجمود ولا يبدي العتاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا والمنان بفواعد النعم وعوائد المزيد والقسم مختلف عليه الدهر ويختلف منه الحال ولا كان في مكان ويجوز عليه الانتقال جلت عظمته الصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه ونجيره وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه ونائمه في بيته ولباسه زينة المسجد المحراب والمنبر قافل مرهب وعمر وانتر فاتح بدر وحنين وخيبر ساقي سلسبيل والتسليم والكوثر امام المشرقين بايع البيعتين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين أسد الله الغالب غالب كل غالب وطالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب
اللهم صل على
محمد الرسول إنسية الحوراء صديقة الطاهرة أم الأئمة الصادقين بنت رسول رب العالمين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين من ولد الحسين خصوصا سيدنا ومولانا وهادينا والإمام الحاضر والغائب المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف
اللهم صل على محمد وآل محمد
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قدینہ نے عالی مرتبت خداوند متعال سے دست بدعا ہے ہم کہ آپ کی تمام تر جائز حاجتوں کو پورا فرما دے اور اس پر شہادا پر آپ کی اس طرح مشکور کو قبول فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بالخصوص آپ کے جو بچے آپ کے حوالے سے فرمان چڑھ رہے ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں آپ کے حوالے سے اور آپ کے پاس موجود ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے دین اسلام پر مستحکم رکھتے ہوئے محمد و آل محمد کے دامن سے وابستہ رکھے. خصوصیت کے ساتھ ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اور وہ جو تہے دل سے اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ یہ نسلیں دنیا میں کہیں بھی رہیں مگر درے اہل بیت سے وابستہ رہیں اور پروردگار ان کی تمام ترسائی کو قبول فرمائے. عزیز اور دوستو, ہم نے اپنے موضوع کا آغاز بدھ کے دن سے کیا تھا اور آج ہم اتوار کا دن گزار چکے ہیں, یعنی یہ پانچویں محرم کی شب ہے اور پانچویں ہی تقریر ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے جس موضوع کو ہم نے لیا ہے اس سورہ عصر کے حوالے سے توسیع حق اور صبر, توسیع حق و صبر کا ایمان اور عمل صالح سے رشتہ اور قرآن, اور اس ضمن میں ہم نے حد الوسع اس بات کی کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ پروردگار عالم کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اور اللہ نے اپنے جن مختص بندوں کو بھیجا ہے جو اس کے خاص بندے ہیں, جو ذوات مقدسہ ہیں, جن کا ہم نام لیتے ہیں, جن کا ہم ذکر کرتے ہیں, جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی وضاحت ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر شے کا ایک مقصد ہے اور ہر شے اپنے وجود میں ایک سبب اور علل رکھتی ہے, لہذا ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے وجود کا علل و سبب کیا ہے. عزیزوں اور دوستو, اللہ نے جو یہ ہم جس عالم میں رہتے ہیں اس عالم کو خلق کیا ہے تو اس کی خلقت سے پہلے ہی اس نے یہ چاہا کہ اس توسیع حق کا سلسلہ جاری رہے. جس وقت سے اس کی خلقت ہوئی ہے اسی وقت سے اس نے یہ پسند کیا ہے کہ یہ توسیع حق جاری رہے. اب یہ انسان کی اپنی اپنی فکر ہے, اپنی اپنی راہیں ہیں کہ اس نے اللہ کی راہ سے ہٹ کر اس راہ کا انتخاب کر لیا کہ جب اس نے ابلیس کے حوالے سے ایسی چیزیں دیکھیں اور دنیا کا اٹریکشن دیکھا اور شیطان نے ظاہر نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو وہ راہیں دکھائیں جو ظاہر میں تو وہ نہیں دکھائی دے رہا تھا لیکن باطن میں وہ اپنا کام کر رہا تھا, تو اسی سے ہماری سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ جب کوئی چھپے ہوئے کام کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ سے ہٹا کر اپنی راہ پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی موجود نہیں دکھائی دیتا ہے تو کوئی چھپا ہوا ہونا چاہیے جو بندوں کو اس راہ کی طرف لے جائے جو اللہ کی راہ ہے. اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہماری اہل بیت اور ہماری ذریت میں سے وہ افراد تہتے کر دیے جائیں گے, زہر حرارت سے شہید کر دیے جائیں گے, تو ان میں کا ایک رہ جائے گا جس کو اللہ پردہ غیب میں رکھ دے گا, اور یہ سب سے بڑی آزمائش ہوگی ان کے لیے جو غیب مطلق پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو غیب الہی ہے کہ اس بندے پر بھی ان کا ایمان ہو تاکہ یہ بات رحمان تک چلی جائے کہ ہدایت کا انتظام اس نے کیا ہے تو غیب میں رہ کے بھی ہدایت ہوتی ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
امام زمان علیہ السلام بلند
کرتے رہے ہیں علماء اور خطبا سے، ان کے بیانات سنتے رہے ہیں، مستفید ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے
انشاءاللہ.
اور میں اس پوری کیلگری کی اس کمیونٹی کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں عزیز اور دوستو، کہ واقع امر یہی ہے کہ یہ کیلگری کی کمیونٹی بہت خوش نصیب ہے اس معاملے میں کہ ان کے پاس ایک ایسا عالم پہنچا ہے کہ جو اپنے علم کے لحاظ سے ایک بلند پایا عالم ہے، اور پاکستان میں ان کی خدمات بہت ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جہاں دانوے ادب طے کیا ہے وہ سرزمین نجف ہے، اور نجف سے جو سیراب ہو کے آتا ہے تو پھر وہ بندوں تک جو پیغام پہنچاتا ہے وہ کچھ اور ہی طریقہ کار ہوتا ہے. لہذا میں آپ سے اس بات کا خواہاں ہوں کہ ہم سب پیاسے ہیں علم کی طلب میں، اور طلب علم کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں. لہذا جہاں یہ مدرسہ چل رہا ہے، جہاں آپ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں لاتے ہیں، وہیں کچھ ایسا بھی انتظام ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن یہ جو بڑے ہیں، یہ جو بالغ ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو علم کے تشنا ہیں، یہ جو علم کے پیاسے ہیں، یہ بھی تھوڑا وقت ان سے لے کے درس و تدریس حاصل کرتے رہے، تاکہ جب بھی بچوں کو تعلیم دینا ہو، جب بھی بچوں کے سوالات ہوں تو ماں باپ ان کو سیٹسفائی کر سکیں. نہ ہو یہ کہ وہ خود کنفیوز ہوں تو بچے بھی کنفیوز ہوتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب کوئی غیر کوئی سوال کرے تو اس سوال کے لیے ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ اپنے آپ کو اس قابل کر لیں. چونکہ ہمارے شہر میں ایک ایسا عالم موجود ہے جو اپنے کمال میں اس در سے استفادہ کیے ہوئے ہے جو درے باب علم کہلاتا ہے، یعنی مدینۃ العلم کے شہر کا دروازہ ہے. اور سب یہی چاہتے ہیں، سب یہی چاہتے ہیں کہ فائدہ ہو. ہر ایک جو ہے وہ پرافٹ کے پیچھے جا رہا ہے. ہمیں آپ بتائیے کہ کوئی ایسا ہے جو نقصان چاہتا ہو؟ نہیں ہے نا، کوئی بھی نقصان نہیں چاہتا ہے. تو اللہ بھی نقصان نہیں چاہتا ہے. بھئی اللہ بندوں کا نقصان نہیں چاہتا ہے، اس نے خلق کیا ہے اور خلق کے کر کے فرما دیا ہے کہ میں نے خلق تو کر دیا ہے، مگر یاد رکھو کہ تم سب کے سب نقصان میں ہو. ہے نا عجیب بات. کبھی آپ فکر کریں، کبھی آپ سوچیں، کبھی آپ غور کریں کہ اللہ نے یہ بات کیوں کہی. عصر کی قسم کھا کر، زمانے کی قسم کھا کر، وقت کی قسم کھا کر، یعنی وقت ہی تو سب کچھ ہے نا بھائی، ہے نا میرے ساتھ. آپ ہماری آپ کی مشکل یہ ہے زندگانی کے اندر، جو کہ اسپیس ایج کہلاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس کو مٹیریل ایج کہتے ہیں. اس لیے کہ مٹیریل ایج نے انسان کو اس نہج پہ لا کے رکھ دیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سوچے ہی نہیں کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس پہ غور ہی نہ کرے کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور حیات ہے. عزیز اور دوستو، اسی سبب سے اللہ نے وقت کی قسم کھا کر یہ بات کہی. اور ہم لوگ روزانہ صبح شام یہی کہتے ہیں کہ سوری آئی ہیو نو ٹائم. برادر، اگر ہمارے پاس اللہ کے لیے آج ٹائم نہیں ہوگا تو کل قیامت میں ہمارے لیے اس کے بعد بھی ٹائم نہیں ہوگا. اس لیے کہ موت تو برآخر ہے اور مرنا تو ہے ہی، اور مرنے کے بعد کی حیات کا ذکر کیا ہے اس قرآن میں، اور صرف قرآن ہی میں ذکر نہیں ہے. کبھی آپ معلوم کریں کہ کرسچینٹی میں بھی، جوڈائزم میں بھی، اور دوسرے مذاہب میں بھی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مقصد تو کچھ ہے، بعد میں ہے تو کچھ، لیکن کوئی آپ کو اس طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکتا ہے جیسے قرآن نے ڈیفائن کیا ہے. اور بار بار یہ کہا ہے کہ جب تم پلٹ کے آؤ گے نا، تو جس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں، اگر اس مقصد کو پورا کر کے نہیں آؤ گے تو ہم سے بات پرس کر لیں گے اور پوچھ لیں گے، ایسے ہی جیسے دنیا کے اندر ہم جن کے لیے کام کرتے ہیں اور جن کے لیے ہم امپلائی ہو کے امپلائر کے لیے اپنی سروسز دیتے ہیں. جب ایک دن کام نہ ہو، دو دن کام نہ ہو، تین دن کام نہ ہو، تو تیسرے دن وہ امپلائر بلا کے کہتا ہے بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے
نے یہ کام کر لیا اب آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ کرتے نہیں ہیں. آپ کے سامنے دنیا کی زندگی ہے, جس سے دین کی زندگی کو سمجھنا چاہیے, جس سے دین کی حیات کو سمجھنا چاہیے. عزیزوں اور دوستو, حقیقت امر یہی ہے کہ اللہ نے یہ پسند کیا ہے کہ یہ انسان سمجھ لے کہ اس کو کس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے, اور اسی لیے توصیہ حق بھی رکھا ہے, توصیہ صبر بھی رکھا ہے, اور کنڈیشن یہی ہے کہ وہ توصیہ حق اور صبر کرے جو ایمان اور عمل صالح رکھتا ہے. ہے نا میرے ساتھ؟ اس لیے کوئی ہادی بھی ایسا آیا جو بغیر ایمان اور عمل صالح کے آیا ہو؟ بھائی بلند آواز حیدر آباد پڑھنا ہے. کتاب لے کر آیا ہے, صحیفہ لے کر آیا ہے, کوئی ایک بھی ایسا آیا ہے جس کے لیے تاریخ میں یہ لکھا ہو, جس کے لیے کہیں یہ بیان کیا گیا ہو کہ وہ اپنے زندگی کے کسی گوشے کے اندر ایمان سے خارج رہا ہو؟ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. یعنی آپ جتنے انبیاء ہیں, جتنے نام انبیاء کے قرآن نے بیان کیے ہیں, جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں جن کی قبور آج اسرائیل کے اندر موجود ہے, سو کال جو اسرائیل نام رکھا گیا ہے اس شہر کا, اس کے اندر بہت سے قبریں ہیں انبیاء کی جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں. یہ سب کے سب ہدایت دینے کے لیے آئے. ان کو انبیاء بنی اسرائیل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ اسرائیل کی پروجنی اور اولاد تھی. کون اسرائیل؟ حضرت ابراہیم کا پوتا جو اسحاق کا بیٹا یعقوب ہے, وہی اسرائیل ہے. اس لیے چلڈرن آف اسرائیل یہ کہتا ہے. وہاں بہت سارے انبیاء دفن ہیں, لیکن وہ سارے کے سارے انبیاء, سب کے سب اوصیاء, سب کے سب وہ مرسلین, اور جن کے پاس صحیفے بھی آئے, کتابیں بھی آئیں, وہ سب کے سب ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ پیدائش کے بعد سے موت کے لمحات تک کبھی ایمان سے خارج رہا ہو. تو جب ہدایت ایمان والے کے حوالے سے ہے, جب ہدایت عمل صالح رکھنے والے کے حوالے سے ہے, تو رسول اللہ کے بعد یہ ہدایت ایسے ویسے کو کیوں دے دی جاتی کہ کل تک تو وہ بت پرستی کر رہا تھا, کل تک تو وہ شرک کر رہا تھا, کل تک تو وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا, اور اب جا کر ہدایت کا منصب لے لے. اس لیے حکم ہوا رسول اللہ کو کہ دیکھو اب یہ جس کو تم بھیج رہے ہو آیتیں لے کر مکے والوں کے پاس, دیکھو واپس اسے بلا لو, بھیجو مت. سورہ برات ایک ہی سورہ ہے قرآن مجید کے اندر جس کو سورہ توبہ بھی لکھا گیا ہے, اور اس سورہ برات میں واحد یہ سورہ ہے کہ جلالت و عظمت اتنی ہے, چونکہ برات ہے, جہاں برات ہو وہاں رحمت نہیں ہوتی ہے. یعنی برات ہے ہی یہ. برات کیا ہے؟ یعنی آپ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم میں برات کرتا ہوں اس سے, لہذا اس کو طلب رحمت سے دور کر دے. تو دو ہی لفظ ہے, ایک برات ہے جو لعنت کے حوالے سے ہے, دوسری رحمت ہے جو درود کے حوالے سے ہے. والے لکھ گئے اور تاریخ کے ابواب میں وہ بات رکھ دی. جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا بسم اللہ کے بغیر, قرآن مجید کے 114 سورتیں ہیں, اور 114 سورتوں کے اندر 113 سورتیں جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں, اور یہ سورہ جو ہے یہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہے, جس کو سورہ برات اور سورہ توبہ کہتے ہیں. حالانکہ سورہ 114 ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن میں 114 ہی جگہ ہے. یہ کمال ہے کہ سورہ نمل جو ہے اس کے اندر شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اور اللہ کے پیغمبر سلیمان جن کو شاہی عطا کی تھی جب انہوں نے بلقیس کو خط لکھا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے, اللہ نے ریکارڈ کر لیا ہے. اندازہ ہوا کہ وہی تو نازل ہوئی محمد
پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے، لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم سے چل رہا ہے، ورنہ سلیمان کو کیسے پتا ہوا کہ بسم اللہ
الرحمن الرحیم؟ دوستوں چونکہ قرآن ریکارڈر ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا قرآن ریکارڈر ہے، ہم تو آج آپ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ نے جب ہی ریکارڈ کر لیا ہے یہ ریکارڈر ہے، کیا لکھا سلمان نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریکارڈ ہو گیا سورہ نمل کے اندر، اس لیے دو بار آیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سورہ برات جو ارشاد اس طرح سے ہو رہا ہے کہ برات تم من اللہ و رسول جی، اللہ ہی بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے، تو اب تو اللہ بھی برات کرنے والوں میں ہو گیا، اب تو رسول اللہ بھی برات کرنے والوں میں ہو گئے، اب دنیا والے کہاں لے جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ بھئی یہ برات کرنے والے ہیں، یہ تبرہ کرتے ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ رکھو۔ بھائی قرآن پڑھتے ہو، قرآن میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ برات کر رہا ہے، رسول اللہ برات کر رہے ہیں، کس سے برات ہو رہی ہے؟ شرک سے برات ہو رہی ہے، کفر سے برات ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا کہ ہر وہ عمل شرک اور کفر ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف لے جائے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو اب یہ جان لینا چاہیے کہ رسول اگر برات کسی سے کر رہا ہے تو ہم کو بھی اختیار ہے کہ اس سے برات کریں۔ برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ سورہ برات شروع ہوتا ہے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیتیں جب لے کر بھیجا تو کسی کو رسول اللہ نے بھیج دیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، صلوات پڑھنا تو اظہر حسین زیدی صاحب اللہ کے بڑے بڑے ابو تھے اس وقت، ایک ابو جہل تھا، اور ابو جہل جب مولا علی کی ولادت کے بعد تشریف لایا، اور ایک ابو لہب تھا، تو یہ ابو جہل اور ابو لہب جو تھے، اور یہ جب مولا علی کی ولادت کے لیے وہ مٹی وٹی لے کے بتوں کے پاس سے آئے، تو ایسا ہوا کہ جیسے ہی پہنچے اور نزدیک ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے تو وہ جو اللہ کا شیر ہے ایک ہاتھ اٹھا اور ابو لہب کے ایسا پڑا، کہنے لگے زیدی صاحب قبلہ مرحوم اللہ علیہ رحمت کرے کہ ابو ایک طرف ہو گیا اور جہل ایک طرف ہو گیا۔ تو عزیزوں اور دوستوں، یہ اللہ کے رسول نے جب آیتیں دے کر بھیجا، بھائی جیسا تھا نا، جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا حبیب جو ہے وہ اپنی خواہش سے کوئی کام ہی نہیں کرتا، کیوں بھائی سورہ نجم کی آیتیں میں پڑھ چکا ہوں، کہا ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وحی کا پابند ہے، وہ تو کلام ہی نہیں کرتا ہے، بولتا ہی نہیں ہے بغیر اللہ کی مرضی کے۔ تو آپ سمجھو کہ اللہ کی مرضی یہ کیوں ہوئی کہ حبیب کو یہ کہا کہ پہلے انہیں بھیجو پھر واپس بلاؤ، تو بھیجا گیا یہ آیتیں لے کر، اور پھر حکم آیا کہ اب واپس بلا لو تاکہ تاریخ میں رہ جائے کہ توصیہ حق وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمان بھی ہو اور عمل صالح ہو اور جو کمال رکھتا ہو، اور رسول کے طرف سے توصیہ حق وہ کرے گا جو رسول جیسا ہو۔ اس لیے حکم آیا کہ اے محمد اس کو بھیجو جو تم میں سے ہو، تم جیسا ہو، علی ابن ابی طالب کو بھیجا جاؤ تاکہ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ مکے والے جب ان کے سامنے یہ آیتیں پڑھی جائیں تو یہ نہ کہیں کہ کل تک تو تم خود بت پرستی کر رہے تھے، آج ہم سے کہنے آئے ہو کہ ہم برات کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھو تمہیں اس ذمہ کیا ہے پروردگار عالم نے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ اور دیکھیے گا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا عالم کا بڑا احسان ہے اور اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں غم حسین جیسی دولت سے نوازا ہے، ہمیں اس گھر میں پیدا کیا ہے، اس فرش ادا پر ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو غم حسین کی نوحوں سے لوریاں دیتی جاتی ہیں، بتاتی جاتی ہیں کہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے۔ عزیزوں اور دوستوں، اس طرح سے تربیت ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے ان سوا دو مہینوں کے اندر؟ ہماری ان مجلسوں میں قرآن ہی کا تو ذکر ہوتا ہے، حدیث ہی کا تو ذکر ہوتا ہے، انہیں افراد کا تو ذکر ہوتا ہے جن کو مقدس بنایا ہے۔ اللہ کی معرفت اور اس کی توحید اور اس کے اصول اور اس کے شروع ہی کا تو ذکر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان اور عمل صالح ہی کا ذکر ہوتا ہے، یہی توصیہ حق ہے۔ عزیزوں اور دوستوں، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے لازم یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ توصیہ حق آپس میں کرے ایک دوسرے کو اور توصیہ صبر کرے۔ اور دوستوں، تو میں کل تک آپ کو اس مقام تک اور اس منزل تک پہنچا سکا تھا کہ آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب قدس اللہ سرہ کے بیان سے استفادہ کر رہا تھا اور آپ تک پہنچا رہا تھا۔ ایک قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو پھر وہیں لے جاؤں گا جہاں کل میں آغا کے خطبے سے استفادہ کر رہا تھا۔ ایک بلند آواز سے ذرا بات پڑھ لیجیے، کلام مجید کا 39واں سورہ ہے اور اس سورے میں ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اكون افضل المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ الا ذلك هو الخسران المبین۔ یہ آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اور دیکھ کر تلاوت کی ہیں تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کبھی کہ مولانا قرآن تو لے کے آتے ہیں اور ہاتھ میں ہوتا ہے مگر کام نہیں لیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ لہذا یہ آیات میں نے سورہ زمر کی جو آپ تک پہنچائی ہیں اور یہ حوالہ ہے اس کا کہ ان الانسان لفی خسر، ایک آیت کو دوسری آیت کے حوالے سے پہچانو، ایک آیت کے ذریعے دوسری آیت تک جاؤ تاکہ تم کو اس کا انٹرپریٹیشن اور اس کی تعویلات ملیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک آیت سے واضح نہ ہو سکے تو سمجھنے کی کوشش کرو، دوسری آیت کو دیکھو، اس جیسی آیت میں اور قرآن مجید میں کہاں ہے، یہاں کو کس نے سکھایا ہے، وہ جو صحیح معنی میں توفیق عطا کرنے والے صلوات پڑھنے کو میں ہوں۔ نمبر سے لے کر اور 15 نمبر تک کی آیتیں ہیں، یہ سورہ زمر کی آیتیں ہیں اور اس میں ارشاد یہ فرمایا ہے کہ اے رسول تم کہو۔ یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی چار کل، تو صرف چار کل نہیں ہیں، یہ تو چار کل جو ہیں یہ خاص سورے ہیں اس لیے ان کو چار کل کہا گیا ہے، ورنہ بہت سے مقامات قرآن مجید میں ہیں جہاں کل سے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ رسول اللہ سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہنا تو مجھے تھا، کہنا تو مجھے تھا، اپنا پیغام پہنچانا مجھے تھا، لیکن میرے پاس مادہ نہیں ہے، نہ میرے ہونٹ ہیں، نہ میری آنکھیں ہیں، نہ میری زبان ہے، نہ میرے پاس مٹیریل ہے، میں تو ایسا لطیف ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، لیکن میں جس سے بھی کام لینا چاہتا ہوں کام لے لیتا ہوں۔ اگر موسیٰ کو درخت سے بات کرنا ہو تو درخت سامنے بات کرتا ہے، اگر درخت متبرک تو ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا، یہی وہ قادر الکلام ہے کہ جس سے چاہے کلام پیدا کر دے، تو جس سے چاہے وہ کام لے لے۔ اس لیے جس کو مرسل اعظم بنا کر بھیجا، جس کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور دنیا آج یہ کہتی ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، خاتم النبیین جو ہے اس کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ذرا ان کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ آپ وہ کون سی کتاب لے کر آئیں گے، آپ وہ کون سا صحیفہ لے کر آئیں گے، آپ وہ کون سا کلام لے کر آئیں گے۔ ارے قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہو پھر بھی یقین نہیں رکھتے کہ قرآن نے کیا کہا۔ عزیز اور دوستو، تو اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے رسول تم کہو،
قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم،
تم ہمارے بندوں سے کہو، ان بندوں سے جو مومن ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں. عزیزو دوستو، کیا کہو ان سے؟ کہ تقوی اختیار کر. کیا ہے تقوی؟ یعنی پرہیزگار بن جائے. کیا ہے پرہیزگاری؟ یعنی اگر آپ کسی وقت بیمار ہو گئے ہیں اور بیماری میں ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ پرسکرپشن ہے اور اس پرسکرپشن کے ساتھ یہ آپ نے لینا ہے، یہ آپ نے نہیں لینا ہے، اگر آپ وہ نہیں لیں گے تو آپ کامیاب ہیں اور آپ کا علاج ہو سکتا ہے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ گھر جا کر پرہیز کرتے ہیں اور وہ چیزیں نہیں کرتے اور لیتے جو ڈاکٹر نے کہا ہے، بس یہی پرہیز ہے. اللہ نے چونکہ اس مشین کو بنایا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. وہ کہتا ہے پرہیز کرو ان تمام چیزوں سے جن کو میں نے حرام کر دیا ہے، اور بچو ان تمام چیزوں سے جو خبائش ہیں. طیبات کی طرف بڑھو اور خبائش سے بچو تاکہ تم پاک کھاؤ. کلو وشربو من طیبات، کھاؤ اور پیو طیب میں سے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں. کلو وشربو من طیبات. یہ کہتے ہیں بھائی ہم یہ کیوں کھائیں؟ یہ ہم لوگ جو اب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ نوجوان یہ بچے بھی انگریڈینٹ دیکھتے ہیں، دیکھے ہیں اس میں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. صرف حرام ہی کی بات نہیں ہے، نجاست کی بھی بات ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نجس ہیں، جو نجس ہیں وہ تو حرام ہیں ہی، لیکن بہت سی چیزیں حرام ہیں جو نجس نہیں ہیں. اور بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، یہ فقہی مسائل ہیں، انشاءاللہ آپ وہاں سے سیکھیں گے اور دیکھیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری جو ہے، یہ برائی سے بچنا ہے اور اچھائی کی طرف جانا ہے. تو اللہ نے کیوں لباس کہی؟ کلو وشربو من طیبات، پیو اور کھاؤ طیب پاک، تاکہ تمہاری باڈی کا میٹابولزم جو ہے وہ بھی پاک رہے. اور جب تمہاری باڈی کا میٹیریل اور میٹابولزم پاک رہے گا تو جو اولاد تمہاری پیدا ہوگی وہ بھی پاک ہوگی. یہ نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اولاد پھر گئی نہیں آتی اہل بیت کی راہ پہ. سبب کیا ہوتا ہے؟ اگر حلال کھاؤ گے، حلال کھلاؤ گے، پاک کھاؤ گے، پاک کھلاؤ، اولاد پاک رہے گی. اور جہاں پاکی ہے وہی اہل بیت کی محبت. اللہ کہے کہ آپ کو برائی سے، خوب سے، جو بھی برائی ہو سکتی، جو بھی کمال تک پہنچنے میں سرگرہ ہو سکتی، اس سے اللہ آپ کو دور رکھے. تو اللہ نے تو یہ چاہا ہے کہ وہ مطہر ہیں اور نجاست سے دور رہیں. تو جو مطہر ہیں ان کے نزدیک نجاست نہیں آ سکتی ہے. جب نجاست نہیں آ سکتی ہے تو باڈی ہی پاک نہ ہو، دل ہی طاہر نہ ہو، نفس ہی پاک نہ ہو، دماغ ہی پاک نہ ہو، حافظہ ہی پاک نہ ہو، جو کھایا ہے وہ ہی پاک نہ ہو. تو پھر جب پاکی ہے ہی نہیں تو کیسے پاک تک پہنچ سکتے ہو؟ اس لیے لازم ہے کہ ہم غور کریں اور دیکھیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں آنکھیں کھول کر رہے اور کھائیں پیئیں، اور بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ پرہیز کرنا اس لیے ضروری. کیا کہا اللہ نے؟ کہ ہمارے حبیب آپ ہمارے بندوں سے کہیں، ایسے ویسے بندوں سے نہیں، ایمان والوں سے. ایسے ویسوں کو تو اللہ منہ ہی نہیں لگا سکتا. خدا کی قسم میں منبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں اگر قرآن میں ایک آیت لے آؤ جہاں کہا ہے یا ایھا الذین اسلموا، اے اسلام والو. یہ تو کل اور پرسوں بڑھ کے گفتگو ہو. خدا کی قسم ایک آیت کوئی لے آئے. کیوں بھائی؟ یا ایھا الذین اسلموا، اے اسلام والو، نہیں ملی آیت. یا ایھا الذین آمنوا، ہر جگہ آمنو. ارے آمنو سمجھ میں آ جائے اس وقت جب ولائے علی رخسلی چودھر آئے.
ہر جگہ پڑھ دلی سوال رکھنا ہے.
بندوں سے، میرے ان بندگی کرنے والوں سے جو ایمان رکھتے ہیں.
قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم،
اے ایمان لانے والو جو میرے بندے ہو ان سے کہو کہ پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو. کیوں پرہیزگار بن جاؤ؟ اس لیے کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ زندگی کا یہ جو ساز ہے یہ کس وقت رک جائے. یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی کو پتا؟ آج ٹھیک ہے، کل ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ پرابلم ہو گئی، پرسوں ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ مسائل ہو گئے. کل تک ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم سے محبت کرتے تھے، آج ہم میں نہیں ہے. کہیں باپ موجود ہے بیٹا نہیں ہے، کہیں ماں موجود ہے بیٹی نہیں ہے، کہیں بہن موجود ہے بھائی نہیں ہے، کہیں بھائی ہے بہن نہیں ہے. سب آپ دیکھ رہے ہیں، چاہنے والے سامنے چلے جاتے ہیں، کتنے چلے جاتے ہیں، ہے کوئی طاقت جو روک لے؟ بھائی جب طاقت نہیں ہے، روک نہیں سکتی ہے، تو پھر وہ کام کیوں نہ کریں جس کے لیے حکم ہے، جب یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. قل یا عباد الذین، آپ کہیے ہمارے بندوں سے جو ایمان لائے کہ تقوی اختیار کر لیں. اور صرف تقوی اختیار کرنا کافی نہیں ہے، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا، پرہیزگار بنے رہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں احسن کام کیے ہیں انہی کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے. یہ بات تو کہی گئی ہے کہ جھکو گے وہ کاٹو گے، اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہے اپنے جاب کے حوالے سے، اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے، اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے. اسٹڈی کرا تو ایگزام میں پاس ہو گئے، اگر امپلائر خوش کر کے اس کا وہ کام کیا تو امپلائمنٹ جو ہے وہ کنٹینیو ہو گیا. یہ سب کچھ ہے نا بھائی، تو ہم تو ان کے امپلائی ہیں جو در اہل بیت کے گدا ہیں. اور اہل بیت والوں کو دیکھو کہ رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہم سے تو 5 وقت کی نہیں پڑھی جاتی، اور وہ نماز 1000 رکعت الگ ہوتی تھی جو واجب ہے. ایسے وہ افراد تھے جن کے نام ہم لیتے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں. تو ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم وہی کام کریں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ارشاد نے فرمایا کہ تم احسن کام کرو گے، تم نیک کام کرو گے، تو تم کو وہاں پہ بھی حسنات ملیں گے، تمہارے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہی بھلائی ہے. اور ارشاد نے فرمایا، دیکھیے بڑے غور سے بات سنیے گا، ہمارے اور آپ کے لیے بات ہے. ارشاد نے فرمایا کہ اللہ کی زمین تو وسیع ہے. اللہ کی زمین وسیع ہے، سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، یعنی اگر کسی زمین پر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہو تو اس پہ نہ رہو، کہیں اور چلے جاؤ. تو اب اگر ہم اپنے گھر سے آئے ہیں تو ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا بھائی کہ وہاں ہم عبادت نہیں کر سکتے تو یہاں عبادت کریں، مقصد کچھ اور تھا، ورنہ پھر یہ ہجرت کہلاتی. یہ ہجرت نہیں ہے، یہ ترک وطن ہے عزیز اور دوستو، اور بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. ہجرت وہی ہوتی ہے جو اسلام کے لیے ہو، جہاں مضرت رسا زندگی ہو اور بندہ ہجرت کر کے چلا جائے کہ وہاں اللہ کی عبادت بہتر کر سکتا ہے. جب ہی تو نبی نے مکے کو چھوڑا اور مدینے گئے کہ مدینے والوں نے کہا مکے والے آپ کو تنگ کرتے ہیں، یہاں آ جائیے، ہم آپ کو ایسی فضا مہیا کریں گے کہ پیغام آگے بڑھ جائے گا. عزیز و دوستو، تو یہ ہے حقیقت جس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں رہتے ہیں مگر اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. جب پلٹ کے جائیں گے اور کہیں گے ہم تو بہت مجبور تھے، ملک یہی کہیں گے. دوسری جگہ آیت ہے کہ فرشتے سے جب ہم یہ کہیں گے سارے ایکسکیوز دیں گے اور کہیں گے بھائی ایکسکیوز می، یہ ہم یہاں کہہ دیتے ہیں. صلوات پڑھنا تمہارا ایکسکیوز می مولانا صاحب آج تاخیر ہو گئی، ایکسکیوز می آج ہو گئی. یہ تو ہمارے روٹین روزانہ کا. تو وہاں پہ بھی اگر ہم نے یہی کیا ملک سے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہاں ہم نے کہا ایکسکیوز می، تو وہ فوراً یہ کہے گا کہ وہ جس نے پیدا کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی زمین کہیں تنگ تھی. اگر تمہیں یہاں پریشانی تھی، اگر تمہیں یہاں دشواری تھی، اگر تمہیں یہاں تکلیف تھی، تو پھر وہاں سے کہیں اور کیوں نہیں چلے گئے؟ تو اب اگر ہم یہاں آئے ہیں اپنے مقصد کے لیے اور مقصد دنیا کا ہے، تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری اگلی جنریشن جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو جائے اور اس کے بعد ہم تمہیں تعصب مرتے رہے کہ اب ہم کیا کریں. اس لیے لازم ہے کہ مربوط رہو اس ادارے سے، جو کچھ اپنی زندگی میں خرچ کر رہے ہو، جو کچھ اپنے عیال کے لیے خرچ کر رہے ہو، اس پر بھی خرچ کرو، کیونکہ یہاں خرچ کرنا اس مقصد کے لیے ہے کہ تمہاری آگے کی جنریشن سیو ہو جائے. کہ کیا اللہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی؟ کیا اللہ کی زمین واسع نہیں تھی؟ کیا اللہ کی زمین پھیلی ہوئی نہیں تھی؟ تو مطلب یہ ہے مبشر کہتا ہے کہ جہاں اس کی بندگی نہ کر سکو وہاں نہ رہو، صبر کرنے والوں ہی کو تو ان کے صبر کا بھرپور حساب بدلا دیا جائے گا۔ سنا آپ نے، میرا موضوع یہی ہے کہ توصیہ حق اور توصیہ صبر۔ عزیز اور دوستوں، اگر زندگی کے اندر صبر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں بھائی، کھانا ہی پینا تو نہیں۔ دیکھیے ٹھیک ہے، تبرک ہونا چاہیے، تبرک کا احترام ہونا چاہیے، اور وہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ سنت رسول ہے، رسول اللہ نے جب سے پہلی دعوت کی ہے تو کھانے کا انتظام کے ساتھ کی ہے، ہونا چاہیے۔ ہم ہرگز اس کی مخالفت نہیں کرتے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف ہم اسی کے ہو کر رہ جائیں اور ہمارے لیے مستحبات تو درکنار ہے، واجبات بھی چھوٹنے لگے۔ لہذا لازم یہ ہے کہ ہم کو اس کا احساس رکھنا چاہیے کہ ہرگز جو واجب عمر ہے وہ ہم سے نہ چھوٹنے پائے، وہ ہم سے علیحدہ نہ ہونے پائے۔ عزیزان عالی مرتبہ، تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرو اور بھرپور ان کو صبر کا ان کے بدلہ دیا جائے گا، اور اگر صبر نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی۔
سبحان
اللہ، نماز کے لیے صبر ضروری ہے۔ عزیز اور دوستو، پیشنس ضروری ہے، اور نماز ایک ایسا وسیلہ نجات ہے کہ جس کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہاں تو فحش اور منکر باتیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ لا اور قانون کے اندر میں پہلے بھی عرض کر کے گیا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہ بتایا اور باہر ان کو غلط طریقے کی تربیت مل گئی اور کہیں وہ غلط راہوں پہ چلے گئے، عزیز و دوستو، تو ہم اور آپ کفے تعصب منتے رہ جائیں گے، اس لیے کہ ان کے تو قانون کے اندر یہ آ گیا ہے کہ وہ جو برا کام کر رہے ہیں آپ اس پہ زبان بھی نہیں کھول سکتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عمل بدترین عمل ہے جس کے لیے لوط کی پوری قوم غرق کو تباہ کر دی گئی۔ مگر دنیا کہاں جا رہی ہے؟ تو اگر ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں اور اس میں فحش سے نہیں بچتے، اس میں منکرات سے نہیں بچتے، اس میں ان واجبات کو پورا نہیں کرتے، تو نماز میں نقص ہے، اس لیے کہ نماز میں صبر نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ نماز ہونا چاہیے عزیز دوستو، اس کو سمجھ کے نماز ہونا چاہیے۔ کبھی میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا تو ارشاد نے فرمایا کہ صبر بہت اہم اور کردار ادا کرتا ہے زندگی میں، اور صبر کا بدلہ دیا جائے گا۔ اے رسول، پھر آواز آئی، قل، اے رسول تم کہو اور ان سے کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بندگی کو اس کے لیے خالص کر دوں، اس کی بندگی اور عبادت کروں، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آپ نے سنا، خالص بندگی اللہ کے لیے کرنے کا حکم ہوا رسول اللہ کو۔ آیت اللہ العظمیٰ قدس اللہ سرہ خمینی صاحب کا پورا خطبہ موجود ہے اور پورا ان کا بیان موجود ہے اس ضمن میں کہ ریا جو ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ ریا کیا ہے؟ یعنی دکھانا، یعنی اپنے عمل کو اگر کوئی دکھا کے کر رہا ہے، شو آف کر کے کر رہا ہے، اس مقصد کے لیے کر رہا ہے کہ بھائی آپ خوش ہو جائیں، کمیونٹی خوش ہو جائے، فلانا خوش ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ خالص اللہ عمل ہو تو وہ اخلاص کے ساتھ ہے عزیز اور دوستو، اور اس کے اوپر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، میں اس خطبے سے بھی استفادہ کروں گا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے اس سلسلے میں۔ لہذا ہم کو احساس رکھنا چاہیے، یہاں پر کسی کی ذات کے اوپر بات نہیں ہے، کوئی صاحب جا کر ٹوپی پہنے کہ مولانا نے یہ بات کہتی نہیں، بات یہی ہے چونکہ میں نے آیت پڑھی ہے اور وہ آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ رسول کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم کہو کہ بس صرف تمہاری عبادت خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، اول المسلمین، تو بتاؤ کہ سب سے پہلا مسلمان نہیں؟ رسول نے یہ کہا جب کسی نے سوال کیا کہ من وجبت لنبوت، آپ کے اوپر نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کن تو نبیا آدم بین الماء والنبی نبی تھا۔ اب پتہ نہیں کب سے تھے، ہمیں نہیں معلوم، ہم تو احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کہا ہوتا ہے کہ اس وقت تھا تو سوچتے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے اندر تھے، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اب یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم کہو کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں, اس لیے کیسے خلقت ہوئی, سرکار حتمی مرتبہ کی کچھ نہ تھا, کوئی مٹیریل نہ تھا, کوئی شے نہ تھی, کوئی خلقت نہ تھی, خلقت ہوتی تو پہلی وہ ہوتی. اس لیے جب اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے, یہ حدیث قدسی ہے, جب اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو جو لفظ نکلا زبان سے وہ نکلا محمد,
گو کہ اس کی کوئی زبان تو ہے نہیں, اس لیے کہ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. ایک ندا آ گئی محمد اور وہ محمد ہو گیا. یہ امری ہے, کبھی اس کے اوپر گفتگو کروں گا کہ خلق کیا ہے اور امر کیا ہے. خلق تدریجی ہے, سٹیجز وائز ہے, امر یہ ہے کہ بس ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ
عزیز اور دوستو, اور سب کی ڈیفینیشن قرآن مجید میں موجود ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ پہچانا جائے محمد اور محمد ہو گئے. صلوات علی محمد و آل
محمد.
اور اس نے ہزار نوری سال سجدہ کیا اللہ کی ذات کو, کوئی نہ تھا, اس نور نے سجدہ کیا, اور اس نور کے سجدہ کرنے میں جو پسینے کے قطرے پنے, اس سے انبیاء کی خلقت ہوئی, اس سے مرسلین کی خلقت ہوئی. یہ نور محمدی کی خلقت ہے. کبھی اس پہ گفتگو ہم کریں گے بڑھ کے عزیز اور دوستو, تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ذات جس کا نام محمد ہے صلوات اللہ علیہ وسلم, اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود. نہیں ہے میرے ساتھ؟ اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود. اور ان کا نام کیا ہے؟ محمد. حالانکہ ہوتا تو یہ کہ وہ محمد ہوتا یا محمود ہوتا, بھائی ذرا سی اتنی بات کر رہا ہوں, ہوتا تو یہ کہ وہ محمد ہوتا اور یہ محمود ہوتے, مگر یہ محمد ہے اور وہ محمود. محمود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہو, الحمدللہ رب العالمین, وہ تو خود ہی تعریف کر رہا ہے, حمد اس کے لیے ہے, اسی نے سکھایا کہ اس کی تعریف کیسے کرو, اس کی حمد کیسے کرو. تو محمود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہو, اور محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. تو بھائی بہت زیادہ تعریف تو اللہ کی ہو رہی ہے, سارے بندے مل کر اس کی تعریف اور حمد کر رہے ہیں, کسی مسلک سے ہو تعریف تو وہی پہنچ رہی ہے نا. یہ اور بات ہے کہ اسلام نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, مگر خالق کا شکریہ کہیں نہ کہیں کسی نوعیت سے ہر ایک کر رہا ہے, تو زیادہ تعریف تو اس کو پہنچ رہی ہے. پھر اس نے ان کا نام محمد کیوں دیا اور اپنا نام محمود کیوں رکھا؟ سننا چاہتے ہو؟ سب بندے تعریف کر رہے ہیں اس کی, سب مخلوق تعریف کر رہے ہیں اس کی, اور یہ بندہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے خود تعریف کر رہا ہے اس کی. ساری تعریف ایک طرف ہے اور اس کی تعریف ایک طرف ہے, اس لیے یہ محمد ہے اور وہ محمود ہے. صلوات علی محمد. فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا سب سے پہلا فرما بردار ہوں, سب سے پہلا مسلمان ہوں. اے رسول تم کہو, پھر قل آ گیا, قل اے رسول تم کہو کہ میں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے سخت دن قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اے رسول تم کہو میں خالصتاً بس اسی کی عبادت کرتا ہوں, تم بس اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو. تو اب رسول نے ان کو یہ تو نہیں کہا کہ اگر تم میرے اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو میں تمہاری گردنیں مار دوں گا, ایسا نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ نے اپنے عمل اور کردار سے تربیت کر کے یہ بتایا. تو اب جن کا بتا دیا یہ ہے کہ اسلام ہو تو تلوار کے ذریعے ہو, اسلام ہو تو دہشت کے ذریعے ہو, اسلام ہو تو ساری دنیا کا امن سکون برباد کر کے سوسائڈ بم کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے تہس نہس کر دیا جائے دنیا کے امن کو, تو یہ محمدی اسلام نہیں ہے. اس میں تو محمد نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے تم اپنے دین کی پیروی کرتے رہو, تم اپنے ماننے والوں کی عبادت کرتے رہو, میں اپنے کی کر رہا ہوں. بس تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو. اے رسول تم کہہ دو فی الحال
حقیقت خسارے اور نقصان میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اور اہل و عیال کا قیامت کے دن نقصان کیا ہے. یعنی تم کسی کی پیروی کرتے رہو, تم کسی کی عبادت کرتے رہو, تم کسی کی پرستش کرتے رہو, جب پلٹ کے پہنچو گے وہاں تو پھر پتہ چلے گا کہ نقصان میں کون ہے, خسارے میں کون ہے, خسران مبین میں کون ہے, یعنی جو کھلا ہوا نقصان کر رہا ہے اس میں کون ہے. عزیز اور دوستو وقت ہی تمام ہوتا چلا جا رہا ہے, میں آپ کے سامنے وہ بھی کچھ عرض کرنا چاہتا تھا جس کے لیے آغا نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے پاس اگر عرفانی علم بھی ہے اور وہ عرفانی علم اصول کا ہے, فروع کا ہے, لیکن یاد رکھنا علم ہونا اور ہے اور ایمان اور ہے. صلوات پڑھنے تو میں دیکھیے کیا بات کی ہے آغا نے, فرماتے ہیں کہ وہ شیطان جس کو بہت علم ہے مگر پھر بھی کافر ہے. کیوں بھائی ہے نا میرے ساتھ, ہے نا کافر؟ کل میں تفسیر بیان کر چکا ہوں اس کی, قرآن مجید کی آیات سے استدلال دے کر اور دلائل دے کر, اور یہ بھی واضح کر چکا ہوں کہ اس کے کفر کے بعد اللہ نے اس کو مہلت دے دی اور چھوڑ دیا. ارے یہ تو سنت ہے اللہ کی کہ اگر کوئی پھیر کے جاتا ہے اور مہلت مانگتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تو پھر یہ آپ تلواریں کس کے لیے اٹھی ہیں کہ جسے چاہے دہشت سے اپنی قتل کر دیں کہ ہم صحیح اسلام لانا چاہتے ہیں. مملکت خداداد پاکستان کا انہوں نے ستیہ ناس کر دیا ہے, یہ کہتے ہیں یہ اسلام ہے, قرآن کہتا ہے یہ اسلام نہیں ہے. تو شیطان جو کفر کر رہا ہے اتنا علم رکھتے ہوئے بھی بے ایمان اور کافر ہے. آپ کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ برہان عقلی کے ذریعے اور مذہبی ضرورت کے تحت ان باتوں کا علم بھی حاصل کرے, لیکن اس طرح کہ اس کا دل بھی انہیں تسلیم کرے. یہی تو کہا نا کہ اس طرح کہ اس کا دل بھی اسے تسلیم کرے. سنو گے علی کا جملہ, الاسلام بالتسلیم. یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ مولا علی, جو مولا علی کی طرف سے استفادہ کرتا ہے وہی ایسی بات ہے. اسلام بالتسلیم, اسلام تسلیم سے ہے. تم لا کہتے رہو کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, محمد اس کا رسول ہے, جب تک کہ دل میں جگہ نہ ہو جائے, جب تک کہ دل اس کو قبول نہ کر لے. جب دل نے قبول کر لیا تو پھر وہی کرو گے جو کہا گیا ہے, پھر واپس نہیں آؤں گا. جاب کرنے کے لیے آپ گئے, فزیکل لیبریس ورک ہے, بڑی محنت کرنا پڑ رہی ہے, چیزوں کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنا پڑ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے 8 گھنٹے کے اندر تم کو اتنے باکسز یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھنے ہیں, اگر تم نے نہیں کیا تو کیا ہوگا نتیجہ. بس کسی سے سمجھنا چاہیے کہ دین کے اندر اگر ہم نے وہ کام نہیں کیے جو زندگی میں اللہ نے مقرر کیے ہیں تو ہمارا زبانی دعوی اسلام بیکار ہے. صلوات پڑھ لو میں اس کو. قلب کا عمل جو تسلیم کا ایک طریقہ ہے, ایک قسم کا خضوع ہے اور ایک طرح کی سپردگی ہے, فرما برداری اور اطاعت ہے, اسے اسی طرح انجام دینا چاہیے جس طرح مومن سے تقاضا کیا جاتا ہے. ایمان اکمال اطمینان کے حصول کا نام. کیا پیارا جملہ ہے. ایمان کیا ہے؟ اکمال حصول اطمینان کا نام ہے. فرماتے ہیں اکمال اطمینان کے حصول کا نام ہے. تو اب ذرا دیکھو تو اور غور کرو کہ اطمینان کیا چیز ہے. یہ اطمینان تو بہت بلند چیز ہے. یہ اطمینان جو ہے یہ ایمان کا چوتھا پانچواں درجہ ہے. ارے ہم پہلے ہی درجے میں پہنچ جائیں, اس لیے کہ پہلا درجہ ایمان کا جو ہے وہ اقرار ہے دل سے, اور اس کے بعد تصدیق ہے مولا فرماتے ہیں, اور اس کے بعد شہود ہے, اور شہود کے بعد اس کے اوپر آگے بڑھ کے گفتگو ہوگی, اور اطمینان قلب بہت آگے ہے. اب اگر نبیوں میں سے بھی کوئی یہ کہہ رہا ہو, صلوات پڑھنے کو میں سنوں گا. نبیوں سے بھی کوئی کہہ رہا ہو رب ارینی کیف تحیل موتا, پروردگار مجھے دکھا دے کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرے. بھیا نبی تو اللہ سے کہہ سکتا ہے, ہم لوگ کیسے کہیں؟ ہم تو بہت نیچے کے لوگ ہیں, ذرا سوچو کتنا بلند ہے. کس نے کہا ہے آپ میرے ساتھ؟ جو رسول اللہ کے بعد سب سے بلند پایا محبوب ہے یعنی کہ خلیل اللہ ہے. اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتا, پروردگار مجھے دکھا دے کہ مردے کو زندہ کیسے کرے گا. فوراً آباد ہے قال اولم تؤمن, کیا ایمان نہیں لائے؟ اندازہ ہوا ایمان کا, ایمان کا تعلق اطمینان قلب, ایمان کا تعلق اطمینان قلب سے اندازہ ہوا. تو اب آپ اندازہ لگا لیے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلیل اللہ اس درجے پہ نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیل اللہ اللہ کے اتنے نزدیک تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پروردگار عالم ان کی ضیافت میں ان کو یہ دکھا دے کہ حقائق جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر میں کیسے آ جائیں. تو آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پوتا جو ہے وہ دادا سے بڑھ گیا ہے, تو دادا نے یہ کہا کہ دکھا دے مردے کو زندہ کیسے کرے گا, اور پوتا نے کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں جیسے ہی اللہ نے کہا قال اولم تؤمن تو فوراً کہا قال بلا, ایمان تو ہے ایسا نہیں کہ میں, ولیکن لیطمئن قلبی, قرآن پڑھ رہا ہوں, ولیکن لیطمئن قلبی, اطمینان قلب چاہتا ہوں. قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. اے ابراہیم تم دیکھنا چاہتے ہو, چار پرندے لے آؤ اور ان چار پرندوں کی گردنیں کاٹ دو, سر اپنے ہاتھوں میں رکھ لو اور ان کے جسموں کا قیمہ کر کے میلا کے سب پہ پہاڑوں پہ لے جا کے رکھاؤ. ارے یہ ہے نبوت و خلت و رسالت کی توازن جو اللہ کر رہا ہے. یہ کیا ہم کہتے ہیں؟ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ناز برداری ہے یہ خلت کی. یہ اللہ ناز برداری کر رہا ہے خلت کی کہ حبیب اے میرے خلیل تم دیکھنا چاہتے ہو ہماری قدرت کا مشاہدہ اور مظاہرہ کرنا چاہتے ہو, قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے یہی کیا کہ دیکھا ان کی گردنیں اور ان کے سر ان کے ہاتھ میں تھے اور آواز دی ہے دیکھو, تو ان میں سے ان کے پر ان کے گوشت اور وہ سارے حصے جسم کے آ کے جوڑنے لگے. کیا منظر ہوگا, ابراہیم مشاہدہ کر رہے ہیں زندہ کیسے کرتا ہے. کہ وہ کتنا عزیز ہے اور کتنا حکیم ہے. وعلم تم جان لو گے کہ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یہ خلیل کی ناز برداری ہے عزیزو دوستو, اور یہ حبیب کا نمائندہ ہے کہ جس کے سامنے مردے کو لے آتے ہیں مزاح کرنے کے لیے, زندہ کو لے آتے ہیں مردہ بنا کے, اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ لے جاؤ اپنا مردہ اٹھا کے. میں بیان کر چکا ہوں کل. تو عزیزو دوستو یہاں تک بات پہنچی تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اطمینان قلب بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بڑا رتبہ ہے. اس لیے پوتا یہ کہتا ہے کہ لوگ کا شفا مسجد تو یقینا, اگر سارے حجاب اٹھ جائے علی کے سامنے سے تو اطمینان میں بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسا اطمینان قلب ہے علی کے پاس, اس لیے ہم علی علی کرتے ہیں کہ علی کے پاس جو اطمینان قلب ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں بھی مل جائے. کاروبار کا دن ہے, بات انشاءاللہ ہم کل یہیں سے آگے بڑھیں گے کہ فرماتے ہیں جب نور ایمان طاقتور ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں دل کو ایک طرح اطمینان نصیب ہوتا ہے. میں اس کے بعد آگے بڑھ کے کل گفتگو کروں گا. آوا نے ایک مثال دی ہے اور خدا کی قسم ایسی مثال ہے جو کل آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے ایمان کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے, ایمان کا تعلق دل سے ہے, قبولیت کا تعلق دل سے ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ علی کی محبت یہاں تک جو بات کرتا ہے یہاں سے جھانک لیتی ہے اندر کہ دل پاک ہے یا نجس ہے, نیچے نہیں اترتی, نیچے نہیں اترتی. اس لیے کہ ظرف ہونا چاہیے, ظرف ہونا چاہیے. ہم اور آپ ٹھیک نہیں رکھتے ہیں ہم اور آپ، ٹھیک ہے کہ ہم پورے طور سے واجبات کو ادا نہیں کرتے ہیں، محرمات سے پورے طور سے نہیں بچتے ہیں، اسی لیے تو صادق آل محمد نے کہا تھا کہ تم میرے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، جانتے ہو کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں، مگر تم اتنا کہہ سکتے ہو کہ تم میرے محب ہو، تم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو، اور اسی کو کہا تھا شاعر نے کہ سلمان و ابو ذر کو مبارک ہو محبت، دشمن سے علی کے ہمیں نفرت ہے بڑی چیز۔
مولا آپ تو سلامت رکھیں، یہ جماعت جو ہے اسی طریقے سے پڑھتے رہیں، اڑتے رہیں، فرش ادا پہ آتے رہیں، اس کی زینت بنتے رہیں، کوئی بھی آئے مگر آپ اپنے اپنے پھول چن کر لے جائیں، اور یہ جو آپ کے ساتھ اللہ نے آپ کو نعمتیں اور رحمتیں دی ہیں، یہ آپ کا چمن ہے، یاد رکھو اس چمن کو سینچنا آپ کا کام ہے، اہل بیت کے حوالے سے سینچو، ان کی درس و تدریس کے حوالے سے سینچو، اس لیے کہ سیرابی جتنی اچھی اس کے اندر وہ مینور ڈالی جاتی ہے اتنا ہی اچھا گلشن اور فروٹ فل ہوتا ہے، ہمارے پاس سب سے بہتر مینور ہمارے گلشن کے لیے وہ ہے جو حب علی ہے، جو محبت ہے اہل بیت کی، جو غم حسین ہے، جو عداداری ہے، جو ہماری میراث ہے، یہی آزاداری جو ہے ہمارے بچے کو لے جاتی ہے، آج آپ میں سے بہت سے نہیں تھے، مندر میں تھا، بچوں نے یہاں کیسے نوحے پڑھے، بچوں نے یہاں کیسے ماتم کیا، بچوں نے یہاں کیسے تقریریں کی، ایک صاحبزادے نے یہاں کس طریقے سے پروگرام کنڈکٹ کیا، یہاں سے باہر تک جلوس لے کر کیسے گئے، عزیزو دوستو ذرا اپنے بچوں کے پروگرام کو بھی دیکھا کرو تاکہ اس سے ان کے اندر حوصلہ بڑھتا ہے، اس سے ان کے اندر اپریسیشن بڑھتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، یاد رکھنا اس بات کو، اگر آپ نے دوسروں کے بچوں کے لیے اپریسیشن کیا تو آپ کے بچے خود بخود اللہ کی توفیق سے اس قابل ہوں گے کہ وہ اس منزل تک پہنچ جائیں، اس بات کو خیال رکھو، کمیونٹی کو بنانا آپ سب کے مل کا کام ہے، اپنے اپنے مسائل اور اپنے اپنے اختلافات اور اپنی اپنی مشکلات کو اس ادا خانے سے باہر رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری پرابلم سے، ہمارے اختلافات سے، ہمارے گھروں کے مسائل سے بچے سفر کرنے لگے، میں یہ دیکھتا رہا ہوں، مسلسل دیکھ رہا ہوں، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ ہاتھ سے نکل گئے تو پھر آپ کے ہاتھ نہیں آنے
والے۔
اور بات یہی ہے، یہی کہہ دی جاتی ہے بات کہ مولانا ہمیشہ وقت زیادہ لے لیتے ہیں، مگر نہ کروں کیا، بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے، بس چند لمحے اور چند ہفتے مصائب کے ہیں، آج ذکر آپ کو معلوم ہے کس کا ہے، آج اس کا ذکر ہے جس کو حسین بہت چاہتے ہیں، اور حسین بھی چاہتے ہیں اور وہ بھی حسین کو بہت چاہتے، اور عزیز سنو گے کہ بلانے والا کون ہے، جب بہن نے یہ دیکھا کہ لشکر پہ لشکر اور عسکر پہ عسکر جمع ہو رہے ہیں تو ایک مرتبہ بہن نے کہا بھیا آپ نے نہیں بلایا کسی کو، آپ نے اپنے دوستوں کو خط نہیں لکھے، آپ کے دوستوں میں سے کوئی نہیں آ رہا، کہا بہن اطمینان رکھو میں نے اپنے دوست کو خط لکھا ہے، میں نے اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھا، بس حسین نے کہہ دیا، بہن کو اطمینان ہو گئے، عزیز اور دوستو خدا آپ کی آنکھوں کو صاف کرے، یہ حسین کے بچپن کا دوست، ابھی آپ نے بچے نے جو تقریر کی ہے، خدا بچے کو سلامت رکھے، ہمارے آبدی صاحب کے مسائل کو حل کر دے پروردگار، اور ان کو یہاں کا امیگریشن جلد سے جلد مل جائے، جو پہلے سے آ کر ملے وہ، اور ان کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں، دیکھو باپ کہاں رہ رہا ہے لیکن ماں کیسے تربیت کر رہی ہے بچے کو، یہ ماں کا ہی کردار ہے نا کہ آج بچے نے اپنی تقریر تیار کر کے اور مدرسے والے اساتذہ کی مدد سے یہ تقریر اس نے کی ہے، اور اتنی اچھی تقریر تھی، کہنے لگا اس نے اپنی تقریر میں بات کہی ہے کہ حسین کے ساتھ کتنا منسلک تھا یہ بچہ، یہ حسین کا خاص دوست تھا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، آپ نے سب سن لیا، چونکہ روایت موجود ہے، عزیز اور دوستو یہ وہ حبیب ہے جن کو دوبارہ زندگی ملی ہے، رسول اللہ مداح سے کہتے تھے کہ ارے یہ تمہارا بچہ جو ہے تو یہ میرے بچے کے لیے اپنا سر دے گا، ہاں یہ پہلے سے پتا تھا، عزیز اور دوستو حبیب ابن مظاہر کو حسین ابن علی نے خط لکھا، اور یہ خط حبیب کو اس وقت پہنچا جب کوفے کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، مسلم شہید ہو چکے تھے، مسلم کے بچے اسیر ہو چکے تھے، ہر طرف کوفے کی جو شہر کی فصیلیں تھیں اس پر پہرے لگے ہوئے تھے، مگر اس عالم میں تھی حبیب ابن مظاہر کو حسین ابن علی کا یہ خط مل گیا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جو
یہ بھی کر سکتا ہے کہ حبیب تک یہ حق کیسے پہنچا، لیکن جس وقت حسین کا نام ابر پہنچا ہے تو حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوالا توڑ کے منہ میں لینا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ نوالا ہاتھ سے چھوٹ گیا اور حبیب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی یہ بات حبیب نے کہی تھی کہ ایک مرتبہ دروازہ کسی نے ڈاکٹر باب کیا، پوچھا کون؟ کہا انا مریض حسین، میں حسین کا فاسد ہوں۔ حبیب دوڑے اور دوڑنے کے بعد ایک مرتبہ اس نامے کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا اور ایک مرتبہ دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ انا للہ۔ دیکھو حبیب، حبیب ہمارے بچپن کے دوست حسین نرغیادہ میں گر گیا ہے۔ حبیب تم ہمارے بچپن کے دوست ہو، کیا ہماری نصرت کے لیے نہیں آؤ گے؟ یہ حبیب ابن مظاہر واحد ہیں جن کو اللہ کے اس نبی کے نواسے نے، اس جنہ رسول اللہ نے رجل فقیح کہہ کے لکھا ہے اس کے اندر۔ عزیز دوستو یہ اتنا معتبر ہے اور آج بھی آپ کو نصیب کرے زیارت قبر سید الشہداء، آج بھی جب آپ داخل ہوتے ہیں تو پہلے حبیب ہے، گویا آج بھی غلام آقا کی حضوری میں علیحدہ سے موجود ہے کہ آپ سب کا استقبال کرے، یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ ہاں یہ حبیب اب حق کو لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، واپس آتے ہیں پلٹ کے اور زوجہ پوچھتی ہے کس کا خط آ گیا، کس کا نام ابر تھا؟ کہا حسین کا نام ابر تھا، خط حسین کا آیا ہے۔ کہا کیا لکھتے ہیں؟ کہا لکھا ہے کہ میں نرغیادہ میں گر گیا ہوں، کیا تم مدد کو نہیں آؤ گے؟ بی بی کہنے لگی، زوجہ تھی متقی پرہیزگار زوجہ تھی، بآمد زوجہ تھی، کہنے لگی حبیب پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ پر حبیب نے ایک مرتبہ کہا مجھے تیرا خیال آتا ہے، بس ایک مرتبہ اپنی چادر کو اتار دے اور حبیب کو دے کے کہا حبیب تم اس چادر کو رکھو، میں جا رہی ہوں اپنے آقا۔ حبیب کہنے لگے میں تو تیرا خیال رہا تھا، تجھے آزما رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا، بس غلام کو طلب کیا حبیب بن مظاہر نے اور اس کے بعد کہنے لگے دیکھ راہب ہیں، چھڑا شعیب ہیں، ہر طرف پہرے لگے ہوئے ہیں، نشبد جانے کے بعد سواری کو فلاں مقام پہ تیار رکھنا، میں آؤں گا اپنے آقا کی نصرت کے لیے۔ روایت ملتی ہے غلام سواری لیے ہوئے انتظار کر رہا تھا کہ ایسے میں حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی، غلام بھی ہو تو حبیب کا غلام ہو۔ ایک مرتبہ حبیب کے غلام نے حبیب کے فرض سے کہا کہ آقا تو پہنچ نہیں رہا ہے اب تک، معلوم تاخیر اگر ہو گئی اور میرا آقا نہ پہنچ سکا تو میں اپنے آقا کے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ بس ایسے میں حبیب پہنچ گئے اور حبیب نے غلام کو دیکھ کے کہا کہ تم نے بڑی خدمت کی، تم نے بڑی خدمت کی، اب میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ قدموں پہ سر رکھ کے غلام نے کہا حبیب اب جب جنت کی راہ اختیار کر رہے ہو تب مجھے آزاد کر رہے ہو، تم جا رہے ہو فردوس کی طرف، تم جاؤ سواری سے میں پیدل آتا ہوں۔ عزیز دوستو حبیب ابن مظاہر نے ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ دی، پسینوں کو طے کرتے ہوئے پہنچے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ 9 محرم کو حسین بن علی اپنے چھوٹے سے لشکر کو تیار کر چکے تھے، نیزے اور تیر و تبر سب کو دیے جا چکے تھے، ایک نیزا باقی رہ گیا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا میرا بچپن کا دوست آیا چاہتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کوفے کی جانب سے گرد اٹھی اور اس کے بعد یہ حسین کے بچپنے کا ساتھی نمودار ہوا۔ عباس کو کہا عباس چلو حبیب
حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ذرا رک جاؤ جنگ کو روک لو۔ تو ایک مرتبہ
حسین ابن نمیر خدا لعنت کرے بنو کہتا ہے کہ تمہاری نماز قبول ہونے والی نہیں ہے. بس ایک مرتبہ حبیب نے تلوار نیام سے نکال لی اور کہا آقا خدا حافظ آپ نماز پڑھے میں جا رہا ہوں, اور یہ کہہ کے حملہ کیا اور حسین کو کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی, ارے محمد کے نوازے کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ کہہ کے دیوانہ بڑھتے چلے آئے, ادھر حسین نماز ادا کر رہے تھے, ادھر حبیب آگے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے, زخموں سے چور ہو کر حسین کا یہ ساتھی گر گیا. حسین جب پہنچے ایک مرتبہ حبیب کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور دیکھا کہ حبیب آنکھوں سے کہہ رہے مولا کیا ہم نے حق ادا کر دیا. خدا بندہ ماتم حسین حبیب کے رخوں کا ہمیں ہم کو شمار.